بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على نبيه المصطفى وآله الإطرة الطاهرة. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وقال سبحانه وتعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. درس 581. دو عنوانات ذہن میں ہیں، ایک تو وہی فقہی موضوع جس پر گفتگو نامکمل رہ گئی تھی، اگرچہ اب اس میں زیادہ تفصیلات باقی نہیں ہیں، لیکن جو تین مسئلے باقی رہ گئے ہیں، اتفاق سے اس موضوع میں سب سے زیادہ اہم شاید وہی، اور اس کے بعد تاریخی مناسبت کا خیال کرتے ہوئے جماعت جمادستانی شہزادی سے منسوب ایک ایسا مہینہ کہ جس میں دو تاریخیں اور دونوں کی دونوں شہزادی سے نسبت رکھنے والی، تو تھوڑی سی گفتگو اس بارے میں اور اس کے بعد اسی حوالے سے کچھ اور مسائل. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اس درس کے آغاز میں قرآن کی دو آیتیں پڑھی گئیں، ایک کا تعلق ہمارے تاریخ کی مناسبت والے موضوع سے ہے جو انشاءاللہ بعد میں آئے گا، اور ایک کا تعلق ہمارے فقہی موضوع سے ہے. آیت سورہ بقرہ کی ہے، گزشتہ درس میں بھی تلاوت کی گئی تھی لیکن اس کے ترجمے کا موقع نہ مل سکا. اگرچہ مسئلہ مہر کا بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے، یہ لفظ رخصتی اشارہ اور کنایہ ہے جس کو سمجھدار سمجھ جائے کہ اس سے مراد کیا. بہرحال نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو قرآن کہتا ہے کہ آدھا مہر دینا. اس کے بعد پھر آیت کا وہ ٹکڑا کہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، الا، مگر یہ کہ ان یعفونا، وہ لوگ یعنی شوہر معاف کرے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ یا حق نکاح. اب اس آیت کے ترجمے، آیت کو ماقبل سے ملا کے اگر سمجھیں کہ خطیب کا پیغام آتا ہے، اعلان ہوا کہ جو مہر طے ہوا اگر تعلقات قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو جائے تو آدھا مہر دینا، یعنی ایک طرف شوہر کو یہ بتایا گیا کہ تم پر پورا بوجھ نہیں، تمہارا آدھا بوجھ ہم نے بانٹ لیا، اب فقط تمہیں آدھا مہر دینا. دوسری جانب بیوی کو یہ بتایا گیا کہ جو تمہارا حق مل رہا تھا، چونکہ شادی کا اصل مقصد پورا نہیں ہوا، اس لیے آدھا حق ملے. اس کے بعد قرآن نے کہا مگر یہ کہ اگر شوہر معاف کر دے، یہاں پہ معاف کرنے کا مقصد ہے دے دینا. معاف کرنے کا عام طور پہ جو مقصد ہوگا کہ نظر انداز کرنا نہیں، یہاں الٹا مقصد. اگر ترجمے پہ آیت پہ نگاہ ڈالیں تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ شوہر کو آدھا مہر دینا ہے، مگر یہ کہ اگر شوہر معاف کر دے. معاف کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو آدھا دینا ہے وہ بھی نہ دو، بلکہ معاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدھا اللہ نے تم پر سے بوجھ ہٹا دیا، شوہر کہے کہ نہیں ٹھیک ہے 14,000 مہر کا 7,000 دینا، وہ 7,000 جو مجھے مل رہا تھا واپس، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، میں نہیں دیتا ہوں. اور یا اولدی بجد ہی عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار، اور وہ بیوی ہے اس کے معاف کرنے کا وہی مقصد ہے کہ جو ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ آدھا مہر ملنا تھا, اس نے کہا نہیں مجھے ابھی آدھا بھی نہیں چاہیے, میں اسے معاف کر دی. ایک ہی لفظ قرآن میں استعمال ہو رہا یافو اف معافی, یہ سب ایک ہی سے عربی میں ایک ہی لفظ سے بنائے گئے, لیکن دیکھیے معافی کے دو معنی ہو. ایک معافی کا مطلب یہ ہوا کہ 50,000 میں جو 25,000 آپ کو معاف کیے گئے وہ دینے کا نام معافی, پیسے دینے کا نام معافی ہے. اور ایک معافی کا مطلب یہ ہوا کہ نہ لینے کا نام معافی. یہ ضمنی بات اس لیے نکل آئی کہ اکثر یہ موضوع زیر بحث آتا رہتا ہے کہ خالی ڈکشنری کھول کر اس سے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. بہت ساری آیتیں اور زیادہ تر روایتیں اپنے معنی کے لیے ڈکشنری پلس اس کا بیک گراؤنڈ اس کی محتاج کریں. یہ تو ایک ضمنی نقطہ تھا. جتنی دیر میں لوگ وہ پولیس اختیارات طے کر کے اس بلڈنگ کے گیٹ میں داخل ہو اتنی دیر کی یہ بات نہیں ہے, بھائی جو اصل موضوع ہے اس کا تذکرہ ہو جائے. وہ یہ ہے کہ اس آیت ایک تو شوہر کا تذکرہ ہوا, وہ ہمارے موضوع سے خارج, اور اس کے بعد یہ لفظ نہیں آیا کہ چاہے تو بیوی بھی اپنا مہر معاف کر سکتی. یعنی مسئلہ یہی بیان ہو رہا ہے کہ بیوی کو جو مہر مل رہا ہے وہ معاف ہو, مگر لفظ بیوی نہیں آیا. لفظ آیا ہے الذی عقدۃ النکاح, یا شوہر معاف کرے یا وہ سامنے والا پارٹنر معاف کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ لگانے کا اختیار. اچھا اس سے مراد بیوی, لیکن اس سے مراد بیوی کا ولی بھی. یہ آیت ان آیتوں میں سے ایک ہے کہ جس سے ولایت کی بحث شروع ہوتی, وہ والی ولایت نہیں جو رسالت ہو امامت ہو فقیہ کا حق ہے, وہ ایک الگ موضوع. وہ والی ولایت کہ جو شادی شدہ زندگی کسی رشتہ دار کی ولایت چھوٹے سے صاحب, وہ یہ آیت جس کے اندر اشارہ لفظ بیوی اس لیے نہیں آیا کہ پھر مسئلہ فقط بیوی کا ہو جاتا, جبکہ بعض اوقات نکاح بیوی کی اجازت سے ہوتا ہے, بعض اوقات اس کے ولی کی اجازت سے. تو قرآن نے ایسا لفظ رکھ دیا ہے کہ جس کے اندر دونوں پہلو آ جائے. اچھا یہ آیت بھی سبب بنی ہمارے اردو میں جو ایک بہت ہی مشہور محاورہ, لغت کا محاورہ نہیں علماء کا محاورہ, یہ عوام کا, کہ نکاح ہوتا ہے عورت کی مرضی سے, طلاق ہوتی ہے مرد کی مرضی سے. یہ جملہ ہمارے ہاں مشہور ہے. تو اس کی وجہ بھی قرآن کی جائے کہ قرآن یا عورت کا تذکرہ کر رہا, لفظ عورت لفظ بیوی لفظ زوجہ لفظ شریک حیات ان میں سے کچھ نہیں لا رہا, بلکہ بیوی کے لیے کہہ رہا ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ لگانے کا اختیار. تو نکاح عورت کی مرضی اتنی اہم کہ قرآن بات ہی زندہ سے شروع کر رہا کہ وہ الذی بیدہ جس کے ہاتھ عقدۃ النکاح, نکاح کا عقدہ یعنی نکاح کی گرہ. ایک تو یہ پہلو اس میں ہو گئے کہ نکاح بہرحال لڑکی کی مرضی سے ہوتا ہے طلاق, اس کا کوئی اختیار نہیں. اور پھر آئیے جو سب سے اہم بات تھی جہاں سے ہم اپنے موضوع پہ آ رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ نظرت کا قرآن یہ بھی بتا دیا کہ نکاح کا اختیار بیوی کے ہاتھ میں ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ شاید کسی اور کے ہاتھ میں. اب یہ دیکھیں کہ اس لفظ شاید کا مطلب کیا, اور یہی تک ہماری بات پہنچتی تھی کہ شیعہ علماء کے نزدیک نکاح وہ قسم جس کا تعلق نابالغ سے, چاہے لڑکا نابالغ ہو چاہے لڑکی نابالغ ہو چاہے دونوں نابالغ, وہ نکاح کو 100% ولی کی اجازت سے ہوگا بل استقلال. تھوڑی تھوڑی فقہی زبان اگر عربی لفظ کے ساتھ آ جائے تو کوئی حرج بھی نہیں. ایک لفظ ہے ہمارے یہاں استقلال, ایک لفظ ہے ہمارے یہاں تشریک یا شرکت, اور یہ دو لفظ میں نے بیان کیے تو مطلب آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ شرکت وہاں پہ آتا ہے جہاں ایک سے زیادہ کی اجازت چاہیے. استقلال کا مطلب مستقل, تنتنہا, خود مختار. تو خیر نابالغ میں تو طے شدہ بات ہے کہ ولی بل استقلال اجازت دیتا, یعنی اسے دلہا یا دلہن سے پوچھنے کی قطعاً ضرورت نہیں اگر وہ نابالغ. اچھا یہاں سے سوال کسی نے گزشتہ تقریر کے حوالے سے کر لیا اور میں نے پچھلے درس میں یہ عرض نہیں کیا تھا, یہ مسئلہ میرے ذہن میں آ تو رہا لیکن کیونکہ کراچی میں پیش نہیں آتا اس لیے میں نظر انداز کر رہا ہوں. لیکن اب یہ درس وقت اس میں کراچی ہی کے لوگ نہیں آتے, باہر کے بھی آتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں یہ بتا دیجئے چاہے بہت مختصر. اور وہ یہ ہے کہ اگر کبھی نابالغ کا نکاح جو اس کی اجازت سے نہیں ہے ولی کی اجازت سے ہے ہو جائے تو کیا بعد میں نابالغ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو توڑ دے؟ اچھا یہ مسئلہ لڑکے میں اتنا پیش نہیں آتا کیونکہ لڑکے کو تو ویسے ہی طلاق کا اختیار اسلام نے دیا. اگر یہ مسئلہ اس سے بھی پیش آتا ہے دیکھیں اتنا پیچیدہ مسئلہ لڑکے کے لیے نہیں, مسئلہ لڑکی کے لیے کہ جس کی شادی بغیر اس سے پوچھے ہو گئی کیونکہ وہ نابالغ تھی اور باپ کی مسلحت تھی اس نے شادی کر دی. اب جب وہ بڑی ہو جائے گی تو کیا اس کو اپنے باپ کی شادی کو منظور کرنا ہی پڑے گا یا اسے کوئی اختیار رہے گا؟ تو مسئلہ اصل میں لڑکی کا, لیکن جو جواب لڑکی کا ہے وہی لڑکے کے بارے میں بھی. اور وہ یہ کہ جس وقت لڑکی کا جو نابالغ ہے ولی اس کا نکاح کر رہا, اگر اسی وقت اس نکاح میں کوئی خرابی تو لڑکی کو یہ اختیار ہے کہ بالغ اور سمجھدار ہونے کے بعد چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے اور چاہے تو اس نکاح کو توڑ. اور یہ طلاق نہیں, طلاق نہیں, اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے فسخ, بے سین خے فسخ, اس نکاح کو منسوخ کر دے, اس میں طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر باپ نے جس وقت سیدھا نکاح پڑھوایا اس وقت اس رشتے میں کوئی خرابی نہیں, بعد میں خرابی پیدا ہوگی, چاہے ابھی لڑکی بالغ نہیں ہوئی اور خرابی آ گئی لیکن نکاح کے موقع پہ کوئی خرابی نہیں, تو ایسی صورت میں لڑکی کو بڑے ہونے کے بعد اس نکاح کو توڑنے کا کوئی اختیار نہیں. شادی تو ایک قسم کے جوئے ہی کا نام, بالغ لڑکی بھی اپنی مرضی سے کوئی شادی کرے اور بعد میں خرابی پیدا ہو جائے تو جس طریقے سے اسے وہ نکاح کے بعد کوئی اختیار نہیں رہتا علیحدگی, وہی مسئلہ یہاں پر مثال. اور اس کے بعد ہم اپنے اصل مسئلے پہ چلے جائیں. جیسے ٹیلی ویژن کے ڈراموں نے اس قسم کی شادیوں کی بہت سی خرابیاں بتائی کہ لڑکی مثلا 4 سال کی ہے, 5 سال کی ہے, 8 سال کی, اور ایک 50 سال 60 سال کے بوڑھے سے اس کی شادی فقط کسی جائیداد یا دولت کے لالچ میں کی جائے گی, یا 50-60 سال نہ صحیح 20 سال 22 سال کے جوان, لیکن شرابی ہے, کبابی ہے, زانی ہے, جواری ہے, خرابیاں ہیں شادی کے وقت ہی, یہ والا رشتہ توڑنے کا اختیار. یعنی لڑکی بالغ ہونے کے بعد کہہ سکتی ہے کہ میں باپ کے اس نکاح پہ راضی نہیں, لیکن جس وقت باپ نے اس کی شادی کی 6 سال کی عمر میں کی تھی, 8 سال کے بچے یا 18 سال کے کسی شخص, اور پھر 2-3 سال کے بعد وہ خراب ہو گئے, اس وقت شرابی نہیں تھا بعد میں شرابی بن, اس وقت وہ ظالم نہیں تھا بعد میں ظالم نکل آئے, تو اس صورت میں باپ کے کیے ہوئے رشتے کو باقی رکھنا پڑے گا. اچھا یہ تو صرف بعض ان لوگوں کی خواہش جن کے ماحول میں اب تک ایسے نکاح ہو رہے ہیں. اب آئیے اصل مسئلہ, بالغ میں لڑکے کا مسئلہ گزر گیا کیوں دوہرا ہوں, اب آئیے بالغ لڑکی کا مسئلہ. اگر اس کے لیے لفظ بالغا استعمال ہوتا, لیکن یہ لفظ ایسا نہیں ہے کہ اسے تقریر میں بار بار لایا جائے تو اردو کی غلطیاں معاف کرتے ہوئے مسئلے کو سنیے. نابالغ میں ولی ہی کو اختیار ہے, ولی ہی کو اختیار, اور بالغ لڑکا ہے تو کسی کو اختیار نہیں ہے سوائے لڑکے, اور لڑکی اگر ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ شادی شدہ ہے, یعنی اس مرحلے سے گزر چکی ہے کہ نہیں گزری, کنواری ہے کہ غیر کنواری, پہلے کنواری کا مسئلہ گزر گیا بلکہ کنواری کا بھی مسئلہ گزر گیا. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں, کنواری لڑکی کا مسئلہ یہاں پہ پہنچ کے رکا کہ اگر یہ کنواری ہے تو اس سلسلے میں شیعہ علماء کے 3 فتوے تاریخ کے اندر موجود, یعنی 1200 سال, ایک یہ کہ اختیار کنواری لڑکی میں بالے ہو کر بھی باپ ہی ہو, جس کا فقہ میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اس میں ولی کو استقلال حاصل ہے. اور ایک نظریہ یہ ہے کہ بالغ ہو گئے لڑکی, کنواری ہو کہ کنواری ہو, لڑکے کی طرح سے اختیار اس ہی کو حاصل ہے, یعنی لڑکی استقلال رکھتی. جو موجودہ مراجع میں سے یعنی جو ابھی نسل گزری, آغائے سبزواری اور آغائے گلپاہیگاری کا مشہور مسئلہ, یہ دوسری بات کہ آغائے گلپاہیگاری کی اردو کتابوں میں یہ مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا. اور تیسرا نظریہ جو شہرت رکھا کہ اگر لڑکی بالغ ہو گئی تو اس کی اجازت بھی چلے, لیکن کیونکہ اب تک کنواری اس لیے باپ کی اجازت بھی چلے تشریح یا کھیل کر. یہاں پہ بہت سی بات رکی تھی لیکن یہ نہ سمجھی کہ اگر 15 منٹ گزرے ہیں تو یہ سارے کے سارے خطرات, اس میں صرف 2 مسئلے دہرائے گئے ہیں ورنہ باقی تو نہیں باتیں. اب یہاں سے ہماری تقریر آگے بڑھ رہی ہے. 3 مسئلے باقی بتانا ہے, 3 میں سے پہلا مسئلہ اتنا اہم نہیں لیکن پھر بھی اس کا بتانا ضروری, اس لیے کہ بعض اوقات اس مسئلے میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. میں نے غالباً جو ہفتے پہلے کے درس میں عرض کیا تھا کہ علماء کو چونکہ مسئلے زیادہ معلوم ہوتے ہیں, ان کی اپنی فیلڈ ہے, عوام کو کتنے ہی مسئلے بتائے جائیں ایک حد سے زیادہ نہیں بتائے جا سکتے. تو بہت سے مسئلے چونکہ علماء کے علم میں ہیں تو جب مقام عمل آتا, مثلا ان کی اپنی بیٹی کی شادی, تو وہ اپنے مسئلے پر عمل کرتے ہیں جو پبلک کے لیے ایک نئی چیز بن جاتی کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے, خود ان کے اپنے گھر کا طریقہ یہ. اور یہ پوری فقہ کا مسئلہ ہے جس کی 2-3 مثالیں میں نجاست طہارت کے حوالے سے اور شادی کے موقع پہ لڑکی کو دیکھنے کے حوالے سے 2 ہفتے پہلے دے چکا ہوں. یعنی بہت مختصر کر کے کہ لاعلمی سبب اعتراض بنتی, تو جہاں موقع ملتا ہے میں تھوڑا تھوڑا مسئلے کو واضح کرتا ہوں. جیسے یہی آپ کا سارا گھر کا علاقہ, ہمارے 19-20 صدی کے آغاز سے یا وسط عام ترین علماء میں سے منزل مرجعیت پر شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا, جو مرزا حسین نوری کے اہم ترین شاگردوں میں سے ایک شاگرد, مرزا حسین نوری جن کا لقب مجلسی ثانی, یعنی دوسرے الفاظ میں مفاتیح الجنان لکھنے والے شیخ عباس امی کے کلاس پہلو, اور بہت عظیم ان کی شخصیت تھی رات کے اس حالات میں جو دوسری عالمی جنگ میں پیش آ رہے تھے. سارے عالم اسلام میں ان کا احترام تھا. اسی خانگر کی خوجا مسجد کے اندر 1949 یا 50 کتنا طوفان بدتمیزی ان کے خلاف ہوا تھا, فقط اسی لیے کہ جب معتمر عالم اسلامی کی اس کانگریس جو لیاقت علی خان کے حکم سے یہاں کراچی میں منعقد کرائی گئی اور عراق سے ان کو دعوت دی گئی, اور جیسا کہ مومنین کا طریقہ ہے کہ باہر کا عالم آتا ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے خواہش مند, اور اس جمعہ مسجد میں لایا گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے فتوے سے نماز جمعہ غیبت امام نے ثابت. تو مومنین کرام کیونکہ نئے نئے بمبئی سے آئے اور جس مشتہد کی تقریب میں تھے ان کے فتوے میں نماز جمعہ نہ صرف یہ کہ واجب تھی بلکہ واجب اہلی, مرحوم شیخ صاحب کا مسئلہ واجب اہلی, لیکن اسی زمانے میں آغائے محسن النقیب اور آغائے شیخ محمد حسین کاشف الغطا اور آغائے حسین کنوجردی, یہ سب ایک زمانے کے مراجع. چنانچہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے درد کا ماحول دے کر یہ مسائل بتاتے وقت ایک زانوں پر آغائے خلی کی توضیح کھولی جاتی ہے اور ایک پر امام خمینی کی, اور ہر مسئلے میں 2 فتوے آتے ہیں, یہی زمانہ وہ تھا کہ ایک زانو پہ آغائے کنوجردی کی توضیح ہوتی تھی اور ایک پہ آغائے محسن النقیب شیخ محمد حسین کاشف الغطا. ان مراجے میں سے ایک تھے جیسے آغائے خوئی اور خمینی کے زمانے, آغائے مرشی کا نام کوئی نہیں جانتا, آغائے گلپائیگانی سے لوگ اتنے واقف نہیں, آغائے عراقی کا تذکرہ نہیں, لیکن اپنی جگہ سب صاحب تقریر سے اور صاحب رسالت. تو وہ یہ 3-4 بڑے مراجے میں سے ایک آئے, اور فقط اتنے عوام کے ذہن میں یہ تصور اس وقت نہیں تھا کہ مجتہدین کے فتوے اس سے زیادہ ہو سکتے, اور جس کی ہم تقریر کرتے اس سے ہٹ کر بھی کوئی مرضی فتوا دے سکتا. چنانچہ کتنا ہنگامہ ہوا اس بات کے اوپر, بعض لوگوں کے ان کے تشیعوں میں شک ہونے لگا اور بعض لوگوں کو ان کے اسلام میں شک ہونے لگا. اس اعتبار جب آخر وہ بات اپنی جگہ صحیح بھی کہ جب آپ ایسے مجتہد کے مسئلے کو مانے کہ جو نماز جمعہ کو واجب عینی سمجھتا, واجب عینی واجب اختیاری بھی نہیں,
تو یقیناً وہ ساری حدیثیں بھی وہ مستحد بیان کرے گا اور اس کے مسئلے بتانے والے بھی کہ اگر کوئی دین جمعہ شرکت نہ کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا. یہ بہت ہی اہم اور معتبر حدیث. تو اب جب انہوں نے کہا کہ ساری زندگی میں نے نماز جمعہ نہیں پڑھائی ہے اس لیے کہ میرے فتوے اور انہیں کے فتوے میں کیا ہے محسن نقیم جن کی مرجعیت ان کے فتوے میں بھی نماز جمعہ جو تھی استحباب بھی ثابت نہیں تھا. تو اب تو سب نے دائرہ اسلام سے وہیں بیٹھے بیٹھے خارج کر دیا. آج کے ماحول ایسا تھا کہ جیسے آگاہ خوئی اور خمینی کے زمانے میں آگاہ گلفائے گانی یہاں نماز پڑھانے آ جاتے. ایسی عظیم شخصیت آئی لیکن لاعلمی کی بنا ہو کتنا ان کے خلاف ہنگامہ ہوا. مجھے معلوم کہ نہ صرف یہ کہ آپ پیدا نہیں ہوئے بلکہ آپ میں سے بعض کے تو والد بھی پیدا نہیں ہوئے, لیکن واقعہ کیونکہ اسی علاقے کا ہے جہاں یہ درس دیا جا رہا اور صرف ایک چیز نہ جاننے کا نتیجہ جو آج کل ہمارے یہ بچے بھی جانتے ہیں کہ مجتہدین کے فتوے الگ ہوتے ہیں اور ہر ایک پر اپنے فتوے پہ عمل کرنا واجب. یا جیسے مرحوم آغا خوش ان بیچارے پر آخری زمانے میں تو جتنی تہمتیں لگی تو لگی اور جتنے الزامات اور امتحان کراچی کی گئی وہ کی گئی, لیکن اس کے علاوہ بھی نجف میں جو ایک واقعہ بڑا مشہور تھا اس آخری دور کو چھوڑ کر وہ یہی تھا کہ باقاعدہ ایک مرتبہ کوئی تاجر کوئی انگوٹھی لے کے آیا اور بہت اچھی تھی پسند آ گئی اور اس کو خرید. خریدنے کے بعد تھوڑی دیر گزری اور اس کے بعد کہا کہ بھائی میں نہیں خریدتا, جاؤ واپس دے لو اور میرے پیسے واپس کرو. اچھا اب ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں جو تجارت جس میں ہر آدمی دوسرے کے ساتھ فراڈ کرنے کو تیار بیٹھا وہاں تو شاید یہ اتنی بڑی بات نہ ہو, لیکن جہاں پہ یہ مسئلہ کہ زبان سے جو نکل گیا تو نکل گیا, ڈن معاملہ ڈن ہو گیا. جیسے ہمارے یہاں حلال تجارت کے مقابلے میں حلال حرام تجارت نہیں چلتا. جتنی بھی حرام چیزیں خریدی بیچی جاتی وہ سب زبان کے اوپر ہوتی, چاہے وہ شیئر مارکیٹ ہو اس میں جتنے جتنے حرام معاملے اور کٹے وغیرہ ہوتے اور چاہے وہ ہیروئن وغیرہ کی خرید و فروخت, وہاں تو زبان زبان آدمی کی پھر گردن بھی کٹ جائے وہ اپنی بات پوری کر کے رہتا. یہ حلال چیزوں کے اندر جو ہے دونوں دکاندار اور خریدار ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. بہرحال حلال میں بےمانی ہوتی ہے اور بےمانی کے اندر پوری ایمانداری سے کام کیا جاتا. تو وہ اس انداز کا ماحول کہ بھائی ایک چیز آپ نے خرید اور وہ خوش بھی ہو گیا کہ میرا سودا اتنے اچھے طریقے سے ہو گیا اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کے سامنے انگوٹھی پھینک دی اور کہا کہ میرے پیسے واپس کرو. لوگوں کو ایک مرجے سے یہ توقع نہیں, اتنا سے باہر نکل کے بہت ساری باتیں بتائی. توحید المسائل کا ایک اتنا سا طالب علم جانتا کہ خیار مجلس تمام علماء کے نزدیک ثابت اور وہ حق ہے ایک آدمی کا. خیار مجلس کا مقصد یہ کہ جس فٹنگ میں سودا ہوا وہی پر دونوں فریقوں کے ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے پہلے ہر پارٹی کو یہ اختیار ہے کہ بغیر کسی وجہ کے معاملہ توڑ سکتی. یہ نہیں کہ تم نے فراڈ کیا یہ چیز مجھے سستی مل رہی ہے, نہیں کوئی بھی اس کے اندر کمی نہیں, جو ہمارے ریکوائرمنٹ سے اس سے اچھی بھی چیز. لیکن جب تک کہ ایک دوسرے سے الگ تھا دو دن اگر بیٹھے باتیں کرتے رہے تو دو دن تک یہ اختیار ہمارا چلے گا جس کا نام ہے خیال مجلس. لیکن کتنے لوگوں نے پڑھے ہیں یہ اختیارات کے جو توحید میں بھی موجود, ایسا نہیں ہے کہ کسی فرقہ کی بہت اعلیٰ کتاب سے ڈھونڈ کے اس کو نکالا جا رہا ہو. تو لا علمی سبب اعتراض بنتی اور وہ والا اعتراض جو اسلام میں سراسر حرام. اس لیے ایک بات یہاں پہ یہ بتا دی جائے کہ ایک لفظ بار بار آیا گزشتہ تقریر ولایت باپ اور دادا کے لیے ہے شیعہ سبا اور فقہ حنفی ددھیان کے تمام مرد رشتے داروں کے باپ اور دادا کے ہماری شیعہ فقہ میں ولایت ثابت. لیکن ایک سوال کرتا ہے مجھ سے وہی جیسے کمپیوٹر یہ باپ اور دادا کی ولایت ترتیب کے ساتھ ہے کہ مستریہ, یعنی کیا اس میں ترتیب جیسے میراث میں ترتیب, میراث میں باپ کا بھی حق ہے اور دادا کا بھی حق, لیکن جب تک باپ موجود ہے اس وقت تک دادا کو کوئی حق نہیں. باپ اگر نہ رہے اور پورا پہلا طبقہ خالی ہو جائے تو دادا کو میراث میں سے وارثوں میں باپ بھی ہے دادا بھی, لیکن ترتیب کے ساتھ پہلے یہ ہے یہ لوگ نہ رہے تو دادا. کیا ولایت میں بھی ترتیب, کیونکہ ایک عالم کی بیٹی کا پوتی کا نکاح اس انداز سے ہوا اور جس علاقے میں ہوا وہاں اس پر اعتراض ہوا. وہ علاقہ یہاں کا تو نہیں ہے لیکن ہے اسی شہر کراچی. تو سوال یہ ہے کہ باپ اور دادا کیا میراث کی طرح ولایت میں بھی ترتیب, جی نہیں ترتیب نہیں ہے سویہ ہے, دونوں کا اختیار بالکل برابر میراث میں نہیں نکاح میں اور مالی معاملات. مالی معاملات میں تو خیر صرف نابالغ پر اختیار، شادی بیاہ میں بالغ لڑکی پر بھی اختیار، مگر ترتیب نہیں، دونوں کو برابر سے اختیار ملا ہوا۔ پھر یہ استعمال کیسے ہو؟ جو پہلے نکاح کر دے اس کا نکاح مانا جائے، بس پیجے کے باپ کہیں نکاح کرنا چاہتا ہے، دادا کہیں کرنا چاہتا ہے، باپ کو یہ کہنے کا آپ نہیں ہے کہ یہ میری بیٹی، پہلی بات تیری کرے جی نہیں، تم خود اس کے بیٹے ہو، تو دونوں کا اختیار بالکل برابر، اور برابر ان معنوں میں کہ جس نے پہلے ہاتھ پڑھا دیا وہ کیا جام اور مینا اسی کا ہو گیا، وہ جو اردو کا مشہور نکلا، تو جس نے پہلے نکاح کر دیا اس کا نکاح مان لیا جائے۔ اور پھر باقاعدہ اس کے حوالے سے بحث، آج کی بحث نہیں، معصومین کے زمانے کہ تاریخ چیک کی جائے گی، اگر دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں، باپ بھی کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی فلاں جگہ شادی کر دی، دادا بھی سے، اگر نابالغ میں بھی یہی مسئلہ اور بالغ کنواری لڑکی میں بھی یہی مسئلہ، تو باقاعدہ تاریخ چیک کی جائے گی، اور اگر تاریخ پتہ نہ چل سکے، پتہ نہیں چلے کس نے نکاح پہلے کیا کس نے بعد میں کیا، تو موجودہ مراجے کے فتوے کو میں نہیں بتا رہا ہوں، ایک عام فتوا، دادا کا نکاح مقدم، پتہ نہیں چلے کہ کس نے پہلے نکاح کیا کس نے بعد، تو دادا کا نکاح مقدم ہے، کیونکہ اس پر ہمارے اکثر علماء کے خیال حدیث سے صحیح آئی ہے، اور جس مسئلے پہ حدیث سے صحیح آئی ہے وہ باقی اصولوں پہ پھر اترے کہ نہ اترے، اصول نفس کے سامنے نہیں چلتے۔ سر یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن کراچی میں چونکہ ایک ایسا واقعہ ہو چکا کہ بیٹا اپنی بیٹی کی شادی کہیں کرنا چاہتا تھا، لڑکی بھی پریشان تھی، اس نے ڈائریکٹ وہ ہائی کمان سے رابطہ کر لیا، باپ کو بائی پاس کر کے دادا کے پاس پہنچ گئی، اور دادا نے فوری طور سے عالم سے نکاح کروا دیا، پڑھوا دیا، خود ہی پڑھ دی، وہیں بیٹھے بیٹھے ہو گیا نکاح، کیونکہ شریعت کے نکاح میں کوئی میرج ہال ہو، کوئی لمبا چوڑا تو ان چڑھتا نہیں۔ اور پھر باپ کو پتا چلا تو نہ صرف یہ کہ ناراض ہوں، بلکہ اس نے فرق بھی یہی تھا کہ میری بیٹی ہے، میرا اختیار، مجھ سے پوچھا بھی نہیں، مجھے بتایا بھی نہیں، اور لوگوں نے واقعہ بھی اعتراض کیا کہ دادا کو یہاں حق کیا تھا اس کے معاملے میں دخل دینے، لیکن نہ صرف یہ کہ حق تھا بلکہ اتنا بڑا حق تھا کہ اس کا نکاح اگر پہلے ہو گیا تو اس باپ کے نکاح پہ مقدم ہے، بلکہ اگر یہ پتا نہ چلے، ادھر باپ گیا تھا کسی نکاح خان کو بلوانے، ادھر دادا خود نکاح خان ہے اس نے پڑھ دی، بعد میں پتا نہیں چلا کہ 12 بجے کس کا نکاح ہوا اور 12:05 پہ کس کا ہوا، آٹومیٹک دادا کے نکاح کو مقدم مانا جائے گا۔ اور یہی مسئلہ مالی معاملات سے، یتیم کا مال، باپ اور دادا دونوں کا حق اس میں برابر ہے، لیکن یتیم میں تو باپ مر گئے، اس کے بعد دادا کا حق مکمل طور پہ اس میں آتا۔ اور ایک آخری بات یہاں پہ یہ بھی بتا دی جاتی، کیونکہ یہ مسئلہ گھروں میں پیش آ رہا، لیکن 100 میں 1 گھر، اور خدا کرے کہ یہ اس سے بھی پیش نہ آئے، لیکن بعض روایات یہ بتا رہی کہ یہ بھی آخری زمانے کی نشانی، کہ بہت سارے گھروں کسی بھی وجہ ذہنی معذور بچے پیدا ہو رہے، اب 4 میں 1 ہے، 10 میں 1 ہے، 20 میں 1 ہے، 100 خاندانوں میں 1، لیکن جو سب سے اہم نقطہ یہاں بتانا کہ جو مسئلے نابالغ کے وہی اس کے لیے بھی ہیں کہ جو ذہنی طور پہ معذور ہو، غالباً یہ منگول بچے کہلاتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان بعد میں اس کے بارے میں صحیح لفظ مجھے بتا سکتے ہیں، لیکن ایسے بچے جو بڑا ہو گیا 18 سال کا لیکن ذہنی طور پہ ابھی تک نابالغ، اس کے مالی معاملات کی باپ اور دادا کے علاوہ کوئی طے نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں اتنی تقریروں کے بعد نابالغ کے مال میں لوگ احتیاط کرنے لگے، لیکن یہ بچہ دادا کا انتقال ہو گیا، باپ مر گیا، یہ یتیم کی کیٹیگری میں بھی نہیں آ رہا، کیونکہ یتیم کا تصور ہی ہے کہ جو نابالغ ہو، 50 سال کے آدمی کو تو یتیم نہیں کہیں، لیکن اگر وہ ذہنی طور پہ معذور، تو اس کے مال کا بھی یہی مسئلہ کہ کسی رشتے دار کو حق نہیں ہے اس میں بولنے کا، باپ اور دادا نے کسی کو وسیع نہیں بنایا حاکم اشارہ کے پاس سے، وہی جو نابالغ کا مسئلہ، میں مسئلے کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں فقط ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہوا تو اب آپ کو پتا اس کے گھر جانا، کھانا پینا، چاہے وارثوں میں سے 6 وارث صحیح ہیں، 7واں نابالغ، تب بھی پرابلم، وہی مسئلہ آتا ہے کہ اگر سب وارث مگر ایک ذہنی معذور، تو ولایت جو ہے نابالغ کے ساتھ ذہنی معذور پر بھی، جو پاگل ہے یا پاگل جیسا، واپس آ جائیے مسئلہ نمبر 2، یہ 20 کا مسئلہ کہ باپ اور دادا کا حق برابر، سما کر کے نہیں، یعنی قانونی زبان میں ایکسٹین کر کے نہیں، کہ پہلے باپ ہو پھر ان کا ایکسٹینڈ دادا یا گرانڈ فادر، ایسا نہیں ہے، بالکل برابر، یہ مسئلہ بہت اہم نہیں، لیکن اپنی جگہ پہ معلومات کے لیے اہم تھا۔ دوسری بات، یہ دوسری بات پچھلی تقریر سے ملائی، یہ وہ ہے جس کو میں نے کہا کہ ہاتھی کی تم نکل گئے لیکن پورا ہاتھی ابھی کھڑا ہوا. وہ یہ کہ جو مشہور فتویٰ مجتہدین کا سامنے آ گیا کہ بالغ لڑکی اگر کنواری تو مشہور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اور اس کے باپ کی اجازت کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی, نہ اکیلے اسے اختیار ہے نہ اکیلے اس کے باپ کو اختیار. ویسے ٹیکنیکل زبان میں یہ کہا جائے تو فتویٰ اس پر صرف امام خمینی نے دیا, باقی آگاہ کوئی ہو کہ آگاہ روحانی ہو کہ آگاہ سیستانی, سب نے احتیاط واجب لگائی. مگر اس احتیاط واجب کو ہمیں ماننا, کیونکہ ابھی اس کے مقابلے کسی مجتہد کا وہ فتویٰ مشہور نہیں ہوا. ہوگا ضرور جب ہندو کی طہارت کا مسئلہ ثابت ہو گیا, جب حج کی قربانی کراچی میں کرنے کا مسئلہ ثابت ہو گیا, جب علامہ ہلی کی تقریب کرنے کا مسئلہ ثابت ہو گیا تو یہاں بھی ہو. لیکن ابھی کوئی ایسا مرضی نہیں جس کی طرف ہم احتیاط واجب میں رجوع کر کے فائدہ اٹھا لیں. تو مسئلہ بنا یہ کہ دونوں کی اجازت چاہیے, مگر دونوں کی اجازت 50-50 کہنا مشکل ہے. 51-49 کا ریشو ہوگا اس لیے کہ ایسا کوئی کیس نہیں ہو سکتا ان مراجع کے فتوے میں جو میں نے نام لیے, آگاہ خمینی, آگاہ خوئی, آگاہ سیستانی اور آگاہ روحانی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو کہ باپ راضی ہو لڑکی راضی نہ ہو شادی ہو. مگر کم از کم 3 ایسے مواقع آتے ہیں ان مراجع کے پاس کہ جہاں الٹا مسئلہ چل جائے کہ لڑکی راضی ہو اور باپ کی اجازت مکانا چل رہی ہو تو شادی ہو سکتی. ویسے نارمل مسئلہ ہے دونوں کو راضی ہونا, لیکن 2-3 مقام پر لڑکی کے لیے باپ کی اجازت ثابت ہے. نمبر 1, وہ لڑکی کہ جس کے باپ انتقال کر چکے ہیں یا لاپتا, اب باپ کا اگر انتقال ہو گیا یا لاپتا تو لڑکی شادی کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو ساری زندگی بیٹھنا, الٹا مسئلہ نہیں چلے. لڑکی اگر لاپتا تو باپ اس کی شادی کر نہیں سکتا, اور کرے گا بھی تو کس سے کرے, اپنے آپ سے تو نہیں کرے گی, وہ ہے ہی نہیں کہ جس کی شادی ہو رہی ہے. لیکن مسئلے کے اندر یہ بات ہے کہ جس لڑکی کے باپ اور دادا, جہاں لفظ باپ آج کے مسئلے میں آ رہا ہے وہاں دادا خود بخود شامل ہے, باپ مر گیا دادا موجود ہے, اب تک لڑکی کے سر پہ تلوار لٹک رہی, باپ اور دادا دونوں مر گئے یا نہ پتا. اچھا نمبر 2, زندہ ہے لاپتا بھی نہیں لیکن کسی ایسی جگہ پر ہے کہ ان سے کانٹیکٹ ممکن نہیں. یہاں پر پہلے والی صورت اور دوسری صورت دراصل ایک ہی ہے مگر تھوڑا سا فرق. دوسری والی صورت, پہلی والی صورت میں 50% چانس ہے لاپتا میں کہ شاید وہ مر چکے اگر کی حالات, جب باپ دادا مر جائے تو پھر لڑکی سے کسی کی اجازت نہیں. دوسری والی صورت میں نہیں پتا ہے کہ وہ ہے مگر غائب یا اتنی دور کہ پھر ہاتھ آنے کا ممکن نہیں. اس میں وہ لڑکیاں بھی آ جاتی جن کی والدین بچپنے میں, جب اس کا بچپنا کسی وجہ سے طلاق ہو اور پھر ایسا ایک دوسرے سے الگ ہو کہ کسی کو کسی کی اطلاع نہیں, نہ کوئی کسی کی خبر لے گا بات بار دے دی گا, ایسا باپ جس نے بیٹی کو بالکل ہی چھوڑ دیا اور کوئی اس سے تعلق نہیں رکھا, وہ والے باپ کی اجازت اب اس شادی کے موقع پہ لڑکی کے لیے نہیں. اس میں کوئی باپ نہیں آتا جس نے لڑکی کو آزادی دی. لیکن یہ بہت ہی معمولی تھا لیکن اہم فرق ایک یہ ہے کہ باپ اس مزاج کا ہے جیسے آج کل مغربی مزاج کہ جی بچوں کو آزادی دے دو, وہ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کریں. چنانچہ باپ یہ نہیں کہا جائے گا کہ لڑکی سے پتہ تعلق کیا, لڑکی کے معاملات میں نہیں بولتا, جیسا کھانا ہے جہاں رہنا ہے جو تعلیم حاصل کرنا ہے, لیکن بات ہے سرپرستی سے اس نے ہاتھ ہٹا لیا. ایسی لڑکی کو باپ سے پوچھنا, ایک وہ باپ کے کتنے گڑ لڑکی کو اپنے لیے مردہ سمجھ لیا, 25 سال پہلے طلاق ہوئی, اس کے بعد نہ کوئی خرچہ کیا, نہ پلٹ کے پوچھا, نہ کوئی تعلق رکھا, کسی قسم کی کوئی باقی ہے. کیونکہ واقعی تو ایسے کیس آ گئے کہ طلاق ہوئی ہندوستان کے اندر, پھر وہ بیوی طلاق والی اپنی بیٹی کو لے کے پاکستان آ گئی, اور پچھلے 20 سال میں کوئی رابطہ کسی قسم کا نہیں, پتا ہے کہ وہ کس گاؤں میں رہ رہا ہے, لیکن کوئی رابطہ نہیں. نہ باپ نے پلٹ کے کبھی پوچھا کہ میری ایک بیٹی ہے وہ کہاں. ایسی والی لڑکی بھی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی, لیکن احتیاط یہاں پر بہتر ہے. اگر ممکن ہو رابطہ کرنا تو زیادہ اچھا, کیونکہ شادی بیاہ کے مسئلے نازک بھی بہت ہوتے ہیں, آگے کبھی خرابی نکل جائے تو اسلام جو حل بتاتا ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں. اسلام حل بتاتا ہے کہ اگر آگے کبھی خرابی نکلے الگ ہو جاؤ, کہیں اور چلی جاؤ. ہمارے یہاں تو زندگی بھر کا یہ رشتہ. اگر اسلام کے نکاح میں ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا. ہندوؤں کے یہاں آگ کے گر جب پھیرے لگوائے جاتے ہیں اس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب مرتے دم تک دونوں ساتھ. عیسائیوں کے یہاں جو کورٹ میں طلاق جلد میں طلاق ہوتی ہے وہاں پادری دونوں پہ یہ بتاتا, بلکہ یہ اقرار بھی دیتا. فلموں کے ذریعے سے آپ نے ایسے مناظر دیکھے بھی ہوں کہ دونوں کو بتاتا ہے کہ اب تم زندگی بھر کے ساتھ. اسلام کے نکاح کے پورے انسٹیٹیوشن میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں کہی جاتی, نہ لڑکی سے کہا جاتا ہے نہ لڑکے سے. یعنی کہا جانے سے مقصد جو سیدھے پڑھے جا رہے ہیں, جو سیدھے پڑھے جا رہے ہیں اسلام کے سیدھے سب سے مختلف. وہ ہندوؤں کے اندر ہیں, وہ عیسائیوں کے سیدھے ہیں. آج جہاں واقعی عیسائیت میں طلاق کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب جاری و چیک میں کریں گے پادری دونوں کو یہ بات بتائیں کہ مرتے دم تک تمہیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا. اور اسلام کے اندر انصاف اور قبل کو میں نے نکاح کیا, میں نے قبول کیا, زندگی بھر کی بات ہی ہے. یعنی اسلام کی نکاح میں رشتہ ہے بہت اہم اور مقدس, مگر ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر خرابی بھی نکل جائے, کوئی کسی مسئلہ بھی پیدا ہو جائے, حرام بھی آ جائے, تب بھی ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. آمدم بڑھ کرے مطلب, کیونکہ مسائل خود کا, اس لیے میں ذرا مسئلے سے ہٹ کے دو چار جملے مذاق کرتا ہوں تاکہ کچھ تفریحی مزہ لوگوں کو آتا رہے. اب آئیے تیسری صورت. تیسری صورت یہ کہ اگر لڑکی مناسب جگہ پہ رشتہ کر رہی اور باپ بغیر کسی وجہ کے اس رشتے کو قبول نہیں کر رہا. دیکھیے وہ جو میں نے کہا تھا نا, یہ 50-50 اختیار نہیں, بلکہ یہ اختیار اگر آپ کہیں تو 51 اور 49. یعنی لڑکی کو کہیں پہ آزادی مل رہی کہ باپ کی اجازت کو منسوخ کر. آپ کہیں تیسرا مسئلہ, باپ اور دادا مر گئے تو بات ختم, لاپتہ ہو گئے تو بات ختم. لیکن یہ تیسرا مسئلہ جو زیادہ ہمارے ماحول میں پیش آ رہا, اور وہ یہ ہے کہ باپ ایک رشتہ لے گیا, ہر اعتبار سے بہترین رشتہ, جتنے بھی ہمارے یہاں کرائیٹیریا, دنیاوی اعتبار سے بھی ہر سہولت ہے اس گھر کے اندر, مالی اعتبار سے بھی ٹھیک. جو آج کل کی لڑکیاں خصوصاً چیک کرتی کہ لڑکے کا خاندان بھی سارا کا سارا قبرستان میں ہے, گھر میں نہیں ہے, نہ ماں ہے نہ بہن ہے, کوئی جھنجھٹ نہیں. یہ بھی آج کل دیکھا جاتا ہے بہت سے رشتوں. اور یہ کہ دینی اعتبار سے بھی فرض چیزیں تھیں جو نہیں دیکھا جاتا لیکن میں دیکھ لیتا ہوں. اس کے باوجود لڑکی کہے کہ میں کرا دینے آپ مجھے میں کوئی خراب, تمہیں اس کے گھر میں جا کے پیسے کی پریشانی ہوگی تو ذرا بتا, نہیں پیسے کی کوئی پریشانی نہیں. تمہیں اس گھر کے اندر وہ خاندان کی پریشانی ہوگی کہ سال کی خدمت اور نندوں کی خدمت, کوئی پریشانی نہیں, بجائی نہیں. بے دین ہے, شرابی ہے, گناہ کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, کوئی ایسی چیز باپ نے پھر آگے چکا, میرا دل نہیں کرتا. نو کامنٹ, جو عام طور پہ سیاسی زبان, میں یہ شادی کے لیے تیار نہیں. وائی دا نو کامنٹ, میری طرف سے کوئی وجہ نہیں, بس میرا دل نہیں چاہتا. باپ کچھ بھی کر, یہ شادی نہیں ہو سکتی. یعنی ثابت بھی ہو جائے کہ بیٹی سدم سدھا پہ اتری, ثابت بھی ہو جائے کہ لڑکی جو ہے تنگ کرنا چاہتی, کچھ بھی ثابت ہو جائے, باپ بہترین رشتے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ شادی کرنا پڑے. لیکن اگر اس کے الٹ مسئلہ, ایک لڑکی نے ایسا رشتہ لیا کہ جو معاشرتی اعتبار سے اس کی حیثیت کے مطابق, یعنی بہت ہی پست خاندان کے کسی آدمی سے رشتہ نہیں کیا, اس میں یہ پیسہ نہیں آتا, غریب سے کیا لیکن شریف غریب, باپ کہتا مجھے یہ لڑکا پسند نہیں, تو شریعت صرف ایک اجازت دیتی کہ اگر اس جیسا یا اس سے اچھا کوئی اور رشتہ لا کر کہو کہ اس لیے پسند نہیں کہ بھائی یہ اس سے اچھا رشتہ یا ایسا یہ رشتہ, تو لڑکی مجبور ہے تمہاری بات ماننے پر, کیا بات ماننے پر, لیکن ذرا پیچیدہ نہ ہو جائے گا کہ اس سے شادی نہیں کرے گی جس سے اس کا دل چاہ. باپ کے رائے میں رشتے کو قبول کرنا پھر بھی واجب ہے, لیکن اگر باپ لڑکی کے منتخب کیے ہوئے رشتے پہ راضی نہیں اور اس کے بدلے میں ویسا ہی رشتہ پیش کر رہا, تو پھر لڑکی کو باپ نے اجازت دینا ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی باپ رشتہ لایا اس کو قبول کرنا نہیں, اپنا رشتہ چھوڑنا پڑے. لیکن اگر یہ صورتحال ہے کہ جس سے لڑکی شادی کر رہی, یہ معاشرتی اعتبار سے اس کے برابر رشتہ ہے. دیکھیے ہمارے یہاں شریعت ایک لفظ ہے کفو, کفو جو سورہ اخلاص کے آخر میں آتا ہے کفوون احد. تیجر لفظ کفو, اس کی تین قسمیں. نمبر ایک عقیدے کا کفو, وہ تو لڑکی کے لیے واجب. مسلمان لڑکی کبھی بھی غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی ہے, چاہے اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو. ایک ہوتا ہے عمل کا کفو, یعنی شرابی نہ ہو, فاسق و فاجر نہ ہو. شریعت میں اس کی اتنی اہمیت نہیں لگا, لڑکی راضی ہو باپ راضی تو یہ والا کفو ثابت. لیکن اگر باپ راضی نہیں ہے تو لڑکی کو اس کی جگہ شادی کرنا ہے کہ جو شرابی نہ ہو. شرابی سے اس وقت شادی ممکن ہے جب لڑکی اور باپ دونوں راضی. لیکن اگر لڑکی راضی ہے شرابی سے شادی پر اور باپ راضی نہیں, تو یہ رشتہ رد کرنے کا باپ کو حق ہے, کیونکہ شرابی اس کا نکاح غلط نہیں ہے لیکن وہ لڑکی کے کفو نہیں مانا جائے. اور تیسرا ہے معاشرتی کفو. ایک شریف بنانے کی لڑکی ہے, وہ کسی مورچی سے ہی ہے, جماعت سے ہی ہے, دھوبی سے شادی کرنا چاہتی ہے. باپ اور لڑکی راضی ہیں تو شادی ہو جائے, لیکن مسئلہ وہاں پہ آ رہا ہے کہ باپ منع کر رہا اور لڑکی راضی. تو باقاعدہ اگر باپ کے پاس یہ دو عذر ہیں کہ جس سے یہ لڑکی شادی کر رہی ہے, یہ مذہبی کفو نہیں, یہ ایکسکیوز مان لیا جائے گا, پھر لڑکی کا حق ختم ہے, یعنی باپ کی اجازت باقی رہے. جو باپ کی اجازت شروع سے چل رہی ہے نا وہ باقی رہے. یا اگر معاشرتی برابری نہیں تب بھی باپ کا حق رہے گا کہ اس سے بھی پوچھا جائے. لیکن اگر باپ کے پاس ان میں سے کوئی عذر نہیں, چاہے مجھے یہ لڑکا پسند نہیں, میں برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ میرے خاندان میں شامل, کوئی بھی ریزن ہو جس کی وجہ سے, یہ دو ریزن نہ بتا سکے, یا شرابی اس کا دھونا ثابت کرے, یا یہ کہ معاشرتی اعتبار سے بستی ثابت کرے, یہ دو چیزیں ثابت نہ کر سکے. کوئی رشتہ بھی لے کے ایسا ہی رشتہ لے کے نہیں آ رہا. تو یہاں پر باپ کے ہوتے ہوئے اور باپ کی ناراضگی کے ہوتے ہوئے بھی لڑکی شادی کر سکتی ہے, اور مسئلہ اجازت بدر ختم ہو جاتا ہے, پھر باپ کی اجازت ثابت ہے. تیسرا بہت اہم مسئلہ ہے, اور اب اس میں ایک ہلکی سی بات میں شامل کر دوں. کیوں زیادہ یہ مسئلہ جو لوگوں کو پیش آتا وہاں اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اب میں یہ لفظ کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں اور بتانا بھی ضروری. وہ یہ کہ کیونکہ دیکھیے, آپ نے کہا نا کہ آپ نے سنا کہ ایک تو ہوتی ہے مذہبی برابری, ایک ہوتی ہے معاشرتی برابری. معاشرتی برابری جو ہے نا وہ ہر معاشرے میں الگ ہو, پاکستانی معاشرے میں الگ, ایرانی معاشرے میں الگ, امریکہ کے معاشرے میں الگ. فی الحال ہمارے یہاں متا جو ہے وہ معاشرتی برابری میں نہیں آتا, چنانچہ اس مسئلے کا اطلاق مسئلہ متا میں نہیں ہے جو نکاح کیا جاتا ہے. یعنی لڑکی اگر نکاح ہے موقع ٹیمپریری نکاح پہ راضی اور رشتہ مناسب ہے, اور باپ جو کوئی خرابی نہیں بتا رہا لڑکے میں لیکن کہتا نہیں اس چیز پہ راضی نہیں, تو باپ کی اجازت یہاں ثابت نہیں ہے. کیونکہ یہ اس کیٹیگری میں آ گئے کہ لڑکی اگر مذہبی یا معاشرتی اعتبار سے رشتے کو اختیار کرے اور باپ کو راضی کر لے تو چل جائے گا, لیکن باپ کو راضی نہ کرے تو اصل مسئلہ واپس آ جائے گا کہ نکاح دونوں کی اجازت سے ہوتا. لیکن نکاح تعلیمی کے اندر بالکل یہ تیسری رشتے کو اپنی جگہ ثابت. چنانچہ توضیح کے جملے خانے پر یہ کہ لڑکی اگر اپنے کفو سے شادی کر رہی اور باپ بغیر کسی وجہ کے اس کو رد کر رہا ہے تو باپ کی اجازت ثابت ہے. ایک ارب مسلمان ہے تو اس کی ایک ارب شکلیں بنتی ہیں, اور اگر چھ ارب باشندے ہیں تو چھ ارب شکلیں نکلے. نماز میں اتنا نہیں, نماز تقریباً سب کی ایک جیسی ہوتی. دو مسئلے, ایک حج کا مسئلہ ہے, ہر حاجی کا مسئلہ دوسرے سے الگ ہوتا. حج کے اندر اگر کبھی آپ میرے کمرے میں آ کے بیٹھے جہاں لوگ آ کے مسئلے پوچھتے ہیں, یہ بطور بطور مثال کہہ رہا ہوں, بطور دعوت نہیں کر رہا ہوں, اتنا وقت نہیں ہوتا میرے پاس کہ 24 گھنٹے لوگ بیٹھے رہے, تو آپ دیکھیں گے ہر آنے والے ایک نیا مسئلہ لے کے آ رہا ہے, اور ایسے عجیب و غریب مسئلے ہو جاتے ہیں کہ جو کسی مشتہد کے خواب و خیال میں بھی نہیں آیا, چنانچہ کسی کتاب میں بھی اس کا وجود نہیں ہوتا. لیکن جو مسئلے کتاب میں بھی وہاں پہ غلطیاں الگ الگ ہوتی, لیکن نماز کی غلطیاں کامن ہیں 90% لوگوں, پہلی اور دوسری رکعت میں شک کرنے والے کم, تیسری اور چوتھی کا شک بہت زیادہ ہوتا ہے, غلط جگہ سلام پڑھنے کا شک ہوتا ہے, تشہد بھول جانے کا شک ہوتا ہے, ایسی غلطیاں جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت کامن. لیکن ایسی غلطی کہ ہم نے عورت کے لباس پہن کے نماز پڑھ لی, بہت کم اس کی مثال ہوتی ہے. حج میں ایسا نہیں, ہر آدمی کی غلطی دوسرے سے الگ, کوئی سردا اور کباب کھا کے آ رہا ہے اس کا مسئلہ الگ, اور کوئی آئینہ دیکھ کے آ رہا ہے اس کا مسئلہ الگ, یعنی ہر آدمی کے انڈیویجل مسئلہ. یہی نکاح میں ہوگا, جتنے خاندان ہیں وہاں کے پرابلم. اس اعتبار میں اتنی تفصیل میں چلا گیا, لیکن اس سے زیادہ تفصیل کا مطلب ہے پھر ہر ہر گھر کا الگ الگ مسئلہ بتاؤں. یہ چیپٹر یہی پہ کلوز کیجیے. ان شاء اللہ جب سوال و جواب کا سیشن شروع ہو تو پھر آپ حضرات اپنے انفرادی مسئلے پوچھیں. اب آئیے مسئلہ ولایت کی تیسری اور آخری شرط. یعنی میں نے آج کی تقریر کے شروع میں عرض کیا تھا ابھی تین مسئلے رہ گئے. ایک مسئلہ یہ بتانا تھا کہ دادا کو بہرحال ایک حیثیت تھی, وہ باپ کے برابر ہی ہے, اور اکثر جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ باپ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ میری اولاد کے معاملے میں نہ بولیں, یہ شرم غلط. یعنی آپ اس کا برابر ہے, جو محلے کے دادا کی حیثیت ہے کسی علاقے کے دادا کی وہی لڑکی کے دادا کی بھی حیثیت, یہ بات اس کی چلے گی. نمبر دو یہ مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی بغیر باپ کے بھی شادی ہو سکتی ہے ان مراحل کے نزدیک جو باپ کی اجازت کو واجب سمجھتے, لیکن لڑکی کی اجازت کے بغیر کبھی شادی نہیں اگر وہ باہر لڑکی. اور نمبر تین مسئلہ, یہ مسئلہ بھی آج کل کا ہے اور بہت اہم. تیسرا اور آخری مسئلہ یہ کہ پچھلی تقریر میں بعض لوگوں ذرا سا ایک یہ خیال پیدا ہوا کہ ہماری اپنی فقہ کے مسئلے اتنے سارے ہیں کہ وہ بیان نہیں ہو پا رہے ہیں, تو اس تقریر میں میں نے بہت سارے فقہ حنفی اور حنبلی اور شافعی کے مسئلے ڈالے, بہت سارے نے صرف دو مسئلے بتائے. پہلا مسئلہ یہ بتایا تھا کہ فقہ حنفی میں ولی کسے کہتے ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ ہم سے الگ, اور دوسرا یہ بتایا تھا کہ تمام مکاتب فکر یہ مسئلہ ایک جیسا ہے کہ لڑکی کی شادی میں ولی کی اجازت ضروری سوائے فقہ حنفی. مگر جب درد ہمارے مسائل کا ہو رہا ہے تو دوسرے مسائل بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, اپنے مجتہدین کے سارے مسئلے بیان نہیں ہو پا رہے. نہیں, خاص مسئلہ نکاح میں اس کی ضرورت ہے, تبھی میں نے اس کو بیان کیا. ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کو سنی, وہ یہ کہ اب تک جتنا مسئلہ آپ نے سنا یہ تو ہو گیا اگر شیعہ لڑکا اور شیعہ لڑکی شادی کر رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں انٹر فکس میرجز بھی اب ہیں. آئے ایک فقہ کا ماننے والا دوسری فقہ والے سے رشتہ کر رہا, وہاں پہ مسئلہ ولایت کہاں جائے. جس کو بہت ہی مختصر اگر کہہ دوں تو یہ کہہ دوں کہ اگر انٹر فکس میرجز, انگریزی کی غلطیاں نہ پکڑیے گا, جب میں نے اردو میں معافی مانگ لی کہ مسائل فقہ میں اردو کی غلطیاں بھی ممکن, جو کہ اصل چیز مسئلہ سمجھانا ہے, اپنی قابلیت اور فساد و برامد کا اظہار نہیں کرنا. تو انٹر فکس سے میری مراد یہ کہ شیعہ لڑکا ہے اور کسی حنفی لڑکی سے شادی کر رہا, حنفی لڑکا ہے کسی شیعہ لڑکی سے شادی کر رہا, اور اسی طریقے سے دوسری مثال. تو اس کے اندر قانون الزام چلتا, یہ بہت ہی مختصر ہوگی. اور اگر اس کی طرح تشریح چاہیے تو خلاصہ یہ کہ شیعہ لڑکی اگر غیر شیعہ لڑکے سے شادی کرے تو اسے تو اپنے ولی سے اجازت لینا, چاہے وہ غیر شیعہ لڑکا فقہ حنفی کا پیروکار, اور فقہ حنفی میں لڑکی آزاد ولی کے بغیر شادی کر سکتی, مگر شیعہ لڑکی کو بہرحال اپنی فقہ سے متعلق کرنا. لیکن الٹا کے لڑکا شیعہ ہے لڑکی غیر شیعہ, کیا یہ شادی ہو سکتی؟ فرماتے ہیں ہمارے قابل احترام مراجع احترام کہ اس میں یہ چیک کرنا پڑے گا کہ اس لڑکی کے فقہ میں ولی کا کیا مسئلہ. بلکہ بعض مراجع مثلاً آیت اللہ ہے کوئی یہاں تک خواہش کہ اگر کافر لڑکی سے بھی شادی کر رہے ہیں جو شادی جائے تو اس کافر لڑکی کی بھی شریعت کو چیک کرنا پڑے گا کہ اس میں کیا ہوگا. جیسے عام آیا کوئی ان چند مراجع میں سے یہ جو عیسائی اور یہودی لڑکی سے نکاح دائمی کی بھی اجازت دیتے اور بغیر مذہب کی تبدیلی, تو عیسائیت پر ہے ہم مسلمان ہیں شادی ہو سکتی. امام خمینی اور دیگر مراجع تو کہتے تھے کہ یہ متا میں تو ہو سکتا ہے نکاح میں نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارے خود بعض پرانے مراجع پچھلے شیخ دوسری اور علامہ ہل یہ فتویٰ دیتے تھے کہ شادی, لیکن فرماتے تھے کہ اس لڑکی کے فقہ کو چیک کرو کہ اس کی شریعت میں ولایت ہے کہ نہیں. اچھا تو اب وہ تو خیر مسئلہ بہت ہی کم پیش آئے گا, جسے ذرا بھی نہ جاتا سہارا بچہ اولاد کی اہمیت کا اندازہ وہ چکر میں زیادہ نہیں پڑے, لیکن مسلمانوں میں انٹر فیس شادی بالکل ممکن تھی. اب اگر ہم کسی حنفی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں تو وہاں پر کیا ہے, اس کا باپ, اس کا چچا, اس کا دادا, اس کا سارا خاندان ناراض ہے شادی جائے. اب اگر وہ لاتے ہماری کتاب کھول کے دکھا دے کہ دیکھیے آپ کے ہاں تو اس لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی جس کا باپ راضی نہ ہو, تو ہمارا جواب یہی ہے کہ بشر جی کے لڑکی ہماری شریعت کو مانتی, جب فقہ حنفی والی لڑکی ہے تو اس پر فقہ حنفی کا مسئلہ چلے گا. عبادات کے اندر قانون الزام نہیں, معاملات میں قانون الزام, اور نکاح معاملہ, نکاح جو ہے معاملہ, اس میں اس کی فقہ. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ چون پاکستان کے باہر فقہ حنفی کا, تو اگر کوئی شخص پاکستان سے باہر شادی کر رہا تو اس کے لیے مسئلہ بڑا مشکل ہے. یعنی اگر سعودی عرب میں شادی کر رہا یا افریقہ میں شادی کر رہا ہے یا ملیشیا میں شادی کر رہا, کہ جن میں سے ایک ملک میں فقہ حنفی ہے, دوسرے میں مالکی ہے, تیسرے میں شافعی ہے, تو ان کے یہاں بلی کی اجازت ہو, وہاں مسئلہ مشکل ہے. لیکن ہندوستان اور پاکستان میں مسئلہ بالکل صحیح چلے گا. اب یہ آخری جو بات میں نے بتایا اس کے ساتھ یہ چیپٹر کلوز کر رہا ہوں, تو گویا مختصراً یہ بات ہو کہ ایک غیر شیعہ کسی شیعہ شادی کے مسئلے میں جو مشورہ دیا وہاں سے ہماری بات شروع ہوئی, اور ختم کہاں سے ہوئی کہ ایک شیعہ طالب علم غیر شیعہ لڑکی کے بارے میں آپ کو مشورہ دے رہا. لو آپ اپنے نام میں تیار آ گئے, یعنی جہاں سے بات چلی پورا سرکل مکمل کر کے جہاں پہنچا کہ وہ مسئلہ ہم پر اپلائی نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ والا مسئلہ کیا اس ادھر کی فقہ کی لڑکی سے ہم شادی کر سکتے ہیں بغیر اس کی فقہ بدلوائے اور بغیر اس کے باپ سے پوچھے. اب یہاں ایک آخری بات, اسی بات کا تسمہ وہ یہ بتا دیا جائے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر کبھی ایسا کہ وہ لڑکی کسی وجہ سے قائل ہو گئی ہے کہ شیعہ مذہب صحیح, وہ لڑکی قائل ہو گئی, لیکن اس کو یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے شیعہ مذہب کو ڈکلیئر کر دی تو پھر باپ کی اجازت مجھے لینا پڑے. چنانچہ اس نے کہا کہ شادی تک میں اپنے آپ کو حنفی رکھتی ہوں, تاکہ مسئلہ شادی کا طے ہو جائے, اس کے بعد میں شیعہ ہو جاتی. یہ آخری چیزیں کیا ہو سکتا ہے کبھی ایسا ٹیکنیکل مسئلہ ہو جائے, یہ غلط, کیونکہ عقیدہ نہ زبان کی چیز ہے نہ لکھنے کی چیز. اگر اس کے دل میں خیال آ گیا کہ مذہب شیعہ صحیح ہے, وہ اسی وقت شیعہ ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو شیعہ ڈکلیئر کرے کہ شیعہ ڈکلیئر نہ کرے, چاہے وہ اپنے آپ اپنی فقہ سے نکالے کہ نہ نکالے, وہ خود بخود نکل گئی. جیسے سورج ڈوبا افطار کا وقت آ گیا, روزہ آپ کا کھل گیا, آپ دو گھنٹے بھرے نہ کھولے, تین گھنٹے بھرے نہ کھولے, لیکن کھل چکا آپ روزے میں نہیں. اسی طرح سے یہ مسئلہ, یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جہاں سے مسئلہ شروع ہوا ان صاحب مسئلہ ایسا بتایا کہ جیسے دل کے عقیدے سے فرق نہیں پڑتا, آپ کے زبان کے عقیدے سے فرق پڑتا, تو ایک ہفتے کے لیے غیر شیعہ بن جائیے پھر شیعہ ہو جائے, نہیں, عقیدہ دل کی چیز. چنانچہ دل میں اگر یہ خیال آ گیا کہ یہ شیعہ مذہب صحیح, اس کو بعد کی اجازت دینا ضروری ہو. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہفتے کے بعد اعلان کریں تو یہ فائدہ ہو جائے, یہ وہاں چلتا ہے کہ جہاں پر کوئی اعلان زبانی حیثیت, زبانی اعلان کی جہاں پر حیثیت وہاں تو یہ چلتا. جیسے احرام کی چادر ہم مدینے سے پہن لیتے ہیں, تلویہ نفے کرنا ہوں میں نفے, جس سے ہمارا حج شروع ہوتا, وہ ہم جا کے 6 میل بعد پڑھتے ہیں, تو یقینا احرام پہن کر بھی ابھی احرام شروع نہیں ہوا, کیونکہ حج زبانی لبیک کرنا ہوں میں لبیک کی حیثیت, جب تک کہ یہ زبان پہ نہیں آئے گا دل میں نام لبیک کہیے آپ کا حج نہیں, زبان پہ جب تک نہیں آئے وہاں یہی ہوتا, جہاں زبان کی اہمیت ہوتی ہے وہاں یہ نقطے کی بات یا ٹیکنیکل پوائنٹ چل جاتا. آپ جس سے بھی پوچھیے, ہفتہ حج کو چھوڑے عمرے پہ بھی جو لوگ جاتے ہیں, جو احرام جس سے عمرہ اسٹارٹ ہوتا وہ مدینے میں پہن لیتے جہاں سے میقات سے مل جائے, لیکن جب تک لبیک نہیں کہتے وہ احرام احرام نہیں بنتا, کیونکہ جہاں اہمیت زبان کی, مذہب اور عقیدہ ایسی چیز نہیں, وہاں اہمیت زبان کی نہیں, وہاں اہمیت دل کی. اس کے ساتھ ہی اس موضوع پر تو ہماری بات ختم ہوئی, لیکن مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ کیا کسی دوسرے موضوع پہ بات شروع کرنے کا وقت اور موقع ہے؟ جی نہیں, اب وقت اور موقع تو بالکل بھی نہیں کہ ہم اس وقت کسی اور مسئلے کے پیچھے جائیں. چنانچہ 5 منٹ باقی بچ رہے ہیں, مگر آج ذرا وقت سے پہلے یہ درس ختم کرنا پڑ رہا, اور وجہ صرف یہی کہ میں چھوٹے سے چھوٹا اور آسان سے آسان مسئلہ بھی شروع کروں گا, تو اب میں یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اسے 5 منٹ میں مکمل کروں, صرف مختصر سی ایک بات, یہ آپ کے لیے نہیں لیکن جس کے لیے ہے, کسی کا سوال میرے پاس ہے آپ کے لیے بالکل نہیں, یعنی آپ بور ہو جائیں گے, لیکن پھر بھی میں یہ بتا دوں کہ کسی کا ایک سوال, اب بالکل ہم جمپ کرتے ہیں دوسرے موضوع پر, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو شہزادی کی شہادت کی روایتیں ہیں, اس میں کیا اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کیا چیز وہ خبر؟ جی ہاں, اب اس حد تک ثابت ہو گیا کہ 3 جماعت الثانی کی روایت معتبر, واقعاً جو بعض جگہوں پہ یہ دیکھا کہ لا علمی سے 13-14 کو شادیاں بھی ہو جاتی, تو یہ 3 جماعت الثانی کی روایت کتنی معتبر اب ثابت ہو گئی, یہ اس عمل کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا یہ خیال کے ساتھ کہ یہ اس میں کوئی بڑی غلطی یا کوئی بہت قباحت والا مسئلے پہ عمل نہیں کیا. اور وجہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ شہزادی کی ولادت کی تاریخ روایتوں میں نہیں, دل روایتوں میں, کہ رسول کے بعد کتنے دل زندہ رہے, سارا حساب اس سے لگایا جاتا. اور جب نقطے نہیں تھے تو 70 اور 98 جیسے پڑھے جاتے ہیں, لیکن اب ریسرچ کے بعد یہ طے ہو گئے. حتیٰ یہ کہ جس زمانے میں یہ طے ہو وہ شیخ عباس قمی کا زمانہ تھا. شیخ عباس قمی شدت سے قائل تھے 75 دن کی روایت صحیح, اور تاریخ حدیث اور اندرجان میں ان کا مثل نہیں گزرا. شیعہ تاریخ مجلسی سوم کہلاتے ہیں شیخ عباس قمی, لیکن جب یہ ریسرچ مکمل ان کے زمانے میں ہو تو انہوں نے بھی اپنی بات کی کتابوں اپنے پہلے نظریے کو تبدیل کر کے 3 جماعت الثانی کی تاریخ کو معتبر قرار دیا. اچھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 13-14 کا جو غم ہے وہ ختم کیا جائے, وہ اسی شان کے ساتھ ہے, لیکن 3 جماعت الثانی اگر اس سے زیادہ نہیں تو اس کے برابر کو بالکل منائی جائے. جو بدقسمتی تھی کہ جن علاقوں میں 13-14 کی تاریخ چل گئی وہاں 3 جماعت الثانی منائی جاتی, لیکن بس ایک بہت ہی سرسری اور بہت ہی روایتی انداز, کم از کم اس کے برابر ہونا چاہیے, کیونکہ اب یہ ثابت اور طے شدہ مسئلہ. اور اسی حوالے سے مجھے شہزادی کی سیرت ایک واقعہ پیش کرنا تھا, واقعہ بھی ایک نقطہ, اور ایک ایسا نقطہ کہ سید رضی الدین ابن داؤد وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا طریقہ کار تھا, اگر کہ روایات سے وہ ثابت نہیں, مگر ایک عالم کی سنت ہمارے یہاں علماء کی سنتیں بھی بہرحال اہمیت رکھتی ہیں اور اس پہ عمل ہوتا. مسجد پہلا میں ہر شب بدھ جانا, یہ معصومین کے زمانے سے نہیں, یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے استاد شیخ محمد حسن نے سلسلہ شروع کیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنا مقبول ہو گیا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ مسجد پہلا شب بدھ خالی رہے تصور نہیں. مسجد جمدران کا سلسلہ معصومین کے زمانے سے نہیں, حتیٰ یہ نجف سے کربلا پیدل جانا, یہ سلسلہ یا باقر رحید بہبہانی کے زمانے میں شروع ہوا, یا زیادہ صحیح یہ ہے کہ مرزا حسین نوری, جن کا نام میرے بہت پرانے سامعین کو یاد ہو, جب ان کی ایک کتاب دار الکلام کے حوالے سے میں عذاب کے واقعات بہت پڑھتا ان کے زمانے, لیکن اب نجف سے کربلا کتنا بڑا یہ سلسلہ بن گیا تھا سجام کے آنے تک. تو سید رضی الدین ابن طاؤس نے شہزادی کی سیرت کے اس ایک واقعے کی وجہ واقعے نے ایک نقطہ اس کی وجہ سے سنت اپنے گھر میں قائم کی. اس انداز سے تو خیر ابھی ہم اس کو قائم کریں گے تو مذاق بن جائے گا, لیکن ایک قابل غور مسئلہ ہے, واقعاً اس کے اندر ایک نقطہ ہے, وہ انشاءاللہ میں آئندہ بتاؤں گا. اس کے اندر خیر میں نے وقت پورا کر ہی دیا, کسی نہ کسی طرح بات اختتام کو پہنچی ہے, اور گرج میرے پاس بعض مجبوریوں کی بنا زیادہ دیر بیٹھنے کا موقع نہیں, ذاتی مجبوریوں میں چھپاتا ہوں اور بیان نہیں کرتا ہوں, اس لیے اس کا ذکر نہیں کروں, لیکن پھر بھی جب ایک سوال جواب کا سلسلہ چلا, ولو آج صرف 5 منٹ رہے لیکن سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے, چنانچہ پھر اعلان کے ساتھ کہ وقت درد کا وقت پورا ہو گیا, زبردستی تو پہلے بھی نہیں تھی لیکن ایک اخلاقی پابندی تھی وہ ختم ہو, جانے والے چلے جائیں, سوال کرنے والے سوال شروع کریں, لیکن یہ کیمرہ جو ہے کہ ہمارا بارڈر لائن ہے, اس کے پیچھے والوں کے سوال نہیں لیے جائیں گے, اس کے آگے والوں کے سوال. اچھا آپ کی کیمرہ آگے پیچھے نہ کیا کریں, اگلی دفعہ اپنے جاننے والوں کو دیکھ کر آئندہ بھی یہی معیار رہے گا. ادھر سے کوئی سوال؟ اچھا پہلے ہی سوال آ گیا, ٹھیک, یہ تو اور بھی اچھا ہو. اچھا یہ سوال یہ آیا کہ بس میں ایک کافر آ کے بیٹھ گئے اور دونوں کو پسینہ بھی آ گیا. مومن کو یقین ہے کہ برابر والا کافر ہے تو آپ کو نماز کیسے ادا کرے؟ دیکھیے 3 یقین کے بغیر نجاست نہیں چلتی, پہلے تو یقین ہو کہ وہ کافر, دوسرا یقین ہو کہ بیچ میں کہیں کوئی تری اور رسوبت, اور تیسرا یہ یقین ہو کہ یہاں کی رسوبت وہاں گئی ہے یا وہاں کی رسوبت یہاں آئی, یعنی رسوبتوں کا آپس میں کوئی کانٹیکٹ ہوا. تو پہلے دو یقین تو آپ نے بتا دیا کہ یقین ہے کہ برابر والا کافر, یہ بھی یقین ہے کہ اسے بھی پسینہ آئے اور مجھے بھی پسینہ, مگر تیسرا بھی یقین ہونا چاہیے کہ پسینہ اتنا زیادہ ہے کہ یا میرا پسینہ اس کو لگا ہے یا اس کا پسینہ مجھے لگا, کری بہت ہی کم اور معمولی, تو وہ چینی چیز ٹکراتی بھی ہے تو اسی چیز سے کبھی منتقل نہیں ہوتی. بعض جگہ پہ فرش یا دری یا قالین گیلا, آپ نے ہاتھ رکھا ایک دم گیلا لگا اٹھا لیے, لیکن ہاتھ کو دیکھا تو صاف اندازہ ہو گیا کہ اس میں کوئی چیز لگی نہیں, ویسے تو سیار یا لکوڈ کی خصوصیت یہ کہ لگنا چاہیے, لیکن اتنا کم کہ اندازہ ہوا کہ کری, لیکن ہار کو دیکھا تو پتا چلا اس میں کچھ بھی نہیں لگا. یا کبھی آپ کا معمولی ہیرا پیر نہائے وہائے پیر کو بھی اچھی طرح دوڑیے سے پوچھا, رطوبت ہے لیکن کہیں پہ آپ چل کے جا رہے ہیں تو رطوبت وہاں منتقل نہیں ہو رہی. تو نجاست میں تیسرا یقین ہونا چاہیے کہ یہاں کی رطوبت وہاں منتقل ہو رہی. اگر اس میں شک یعنی تین میں سے ڈھائی یقین ہو, پہلا یقین ہو گیا 100%, دوسرا 100%, تیسرا 50%, بلکہ شک بھی نہیں گمان 60%, 70%, 80% یقین تک نہیں پہنچا, تین میں سے 2.90 تک آپ پہنچ گئے, آپ کا خاص طور پہ جو آخری والی چیز ہے اس میں 0.90 تک آپ پہنچے 90% کہ شاید رسوبت ادھر سے ادھر گئی, مگر یقین اور اطمینان نہیں ہوا تو پھر بھی آپ اپنے آپ کو پاک کا سیرت کریں. طہارت و نجاست کی جتنی زیادہ اہمیت اس کا ثابت ہونا